الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرا امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ ایک درود اتنی ساری برکتیں۔
یقیناً ہمارے شب و روز کتابوں کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ گزرتے ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ زبان ذکر و درود سے بھی تر رہے۔ ہم میں سے کئی اسلامی بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیان اچھا ہو جائے، میری بات اچھی ہو جائے، میری گفتگو لوگوں کو سمجھ آنے لگے، میری بات پر لوگ عمل کرنے لگیں۔ ہمیں استاد ہوں تو میرا سمجھانا میرے طلبہ کو بھی سمجھ آئے، یہ ہماری ایک تمنا ہوتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جس کی زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے، اللہ اس کی زبان میں اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کی باتیں میٹھی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، آپ اپنی زبان ذکر و درود سے تر کرنا شروع کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے حبیب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دیکھیں کہ زبان میں کیسی اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یہی زبان اگر بری باتیں کرے گی تو پھر تاثیر نہیں رہے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا جو موضوع ہے کہ اسلام کی جب دعوت شروع ہوئی، ارلی ڈیز آف اسلام، اسلام کے ابتدائی ایام کیسے تھے، وہ اسلام جو مکہ پاک سے پھیلنا شروع ہوا، یہ اقوام عالم میں، سارے جہان میں، دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچ گیا۔ اسلام جب شروع ہوا تو چند ہی تو افراد تھے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے ہی اسلام کا کام شروع کیا، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 کروڑ مسلمان دنیا میں آباد ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اور دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے جو پھیلنے والا مذہب ہے، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک مکہ پاک کی وادی سے چلنے والا پیغام آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں کلمہ پڑھنے والا ہمیں نہیں ملتا؟ تو آئیے ذرا تھوڑا سا اسلام کیسے دنیا میں پھیلا اس کے بارے میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، یہ اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ اس چمن کی آبیاری میں خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنتیں اور کاوشیں اور آپ کی مقدس تک و دود کسی سے چھپی نہیں ہے، ڈھکی نہیں ہے۔ رمضان کے وہ دن تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے۔ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بطور وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور پوری دنیا کو توحید کے نور سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دی، ان لوگوں کو جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ یہ وہ دور ہے جس میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال نے ایمان قبول کیا۔ یہ چھپ چھپ کر خفیہ تبلیغ جاری تھی، جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ لیکن 3 سال کے عرصے میں ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ 3 سال کے بعد ایک اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ 3 سال تک تو چھپ چھپ کر دعوت اسلام کا سلسلہ رہا نا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا بریک لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آپ کو معلوم ہے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں، نوجوانوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ تینوں کون تھے؟ دا موسٹ کلوزسٹ، سب سے زیادہ جو نزدیک لوگ تھے نا، بہترین دوست، قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق، زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، وہ بچہ جو بچپن سے ہی آغوش میں ہے مولا علی، یہ تینوں ایمان لے آئے رائٹ اوے فورن۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کہ نبی پاک کی ذات وہ ہے جو جتنا قریب ہوا اتنا دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو فرماتے سچ فرماتے ہیں۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے، ہم سے نارملی جو لوگ دور ہوتے ہیں نا، وہ بڑی محبت کرتے ہیں، یار ماشاءاللہ کیا بیان کرتے ہیں، کیا شخصیت ہے، کیا جناب ان کا انداز ہے، کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے کوئی کتنا قریب آتا جاتا ہے، اس کو ہمارے پرابلمز، ہمارے عیب نظر آتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا حضرت کے بارے میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ جیسا ہمارا ظاہر ہے ایسا ہمارا باطن ہو۔ اب دیکھیں نا، باہر کے لوگ نارملی جب ہم مزار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، چہرے پہ چونکہ داڑھی ہے، کئیوں کے سر پہ امامہ ہے، کوئی مسجد کے امام بھی ہوں گے، امام صاحب ذرا دعا کیجئے گا، ذرا بچے کو دم کر دیجئے، باہر کے لوگ دعا کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں۔ کبھی گھر والوں نے دعا کروائی؟ کبھی گھر والوں میں سے کسی نے دم کروایا؟ چھوٹی بہن کہے کہ بھائی جان ذرا دم کر دیں، بھائی کہے بھائی جان ذرا سر میں درد ہے دم کر دیں؟ کہ بعض اوقات گھر والوں کو پتا ہوتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر میں حالات ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خلوتوں میں نماز، عبادت، ریاضت کتنی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لایا، وہ ایمان لائے جو آپ کے گھر میں موجود تھے، جو بہت قریب کے ساتھی تھے، کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ذات وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب تو دور کی بات، کوئی گمانے عیب بھی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو بہرحال یہ مدری پھول تھا کہ ہمیں اپنی خلوتیں بھی صاف پاکیزہ رکھنی ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے جب جائیں تو نیک، پارسا اور با ادب نظر آئیں، مگر تنہائی میں ہمارا حال کچھ اور ہو۔ نبی پاک کے ان تنہائیوں، ان ریاضتوں، ان پاکیزگیوں کا رب کریم ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے۔ اب قرآن کہتا ہے 3 سال ہو گئے ہیں، چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی ہے، کہ اب لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا جائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ اکبر، یہ وہی اجتماع تھا جس میں ابو لہب نے بدبختی کی انتہا کی، دل آزار جملے بکے، وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس کی بد زبانی کا کوئی جواب نہ دیا، مگر شان دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ ابو لہب کے جواب میں، قرآن کریم میں، اس کی مذمت میں پوری سورہ لہب نازل ہوتی ہے۔ رب جواب دے رہا ہے جو محبوب کی گستاخی کی گئی۔ اللہ اکبر، مگر قلب مصطفیٰ کا صبر دیکھو، گالیاں ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی ڈٹے رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ اعلان نبوت کا اب چوتھا سال آ گیا، یہ آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اب اللہ کریم نے کھلم کھلا تبلیغ کا آپ کو گویا حکم ارشاد فرما دیا، اذن دے دیا گیا۔ اب نبی پاک اعلانیہ تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، شرک اور بت پرستی کے خلاف علل اعلان نبی پاک گفتگو فرماتے۔ اب تو گویا ظلم کی آندھیاں بڑھ گئیں، اب اپنے پرائے ہو گئے، گویا سارا قبیلہ اور مکہ پاک کے رہنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف تھے۔ اب آپ کے بارے میں آپ کو شہید تو نہ کر سکتے، لیکن کیا کیا کہ ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے، کوئی کاہن کہتا، کوئی جادوگر کہتا، معاذ اللہ پاگل پن کی تہمت لگائی، دیوانہ کہہ کر آپ کے مقدس کردار کو داغدار کرنے کی ناپاک کوششیں کی، گستاخانہ جملے بھی بکے، کوڑے کرکٹ بھی اچھالے، آپ کے دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون بھی ڈالا، راستوں میں کانٹے بچھائے، اور بدن انور کو بھی نشانہ بنا آیا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ وہ سمجھے کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، لہو لہان کر کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت خباب، وہ عظیم شخصیت جو جلدی اسلام لانے والوں میں سے تھے، مگر آپ کو اتنا ستایا گیا کہ جلتے کوئلوں پر آپ کو لٹا دیتے اور آپ کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ کی کمر سے چربی پگھلتی تھی، اسی پگھلی ہوئی چربی سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے۔ سیدنا عمر فاروق نے بعد میں جب وہ پیٹھ مبارک دیکھی تھی تو آپ اشکبار ہو گئے کہ اے خباب، تمہاری پیٹھ پر یہ داغ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضور، اس وقت تو آپ ایمان نہیں لائے تھے جب ہمیں کوئلے پر، تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، اور ہماری کمر سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھا کرتے تھے۔ حضرت بلال پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، کوئی مکہ پاک آپ میں سے گیا ہو اور وہاں کی گرمی دیکھی ہو، اس سے پوچھو، ایک منٹ مکہ پاک کی آج کی گرمی میں بھی کوئی ننگے پیر زمین پر نہیں رہ سکتا، مگر تپتے صحرا میں حضرت بلال کو لٹایا جاتا، سینے پر وزن رکھ دیا جاتا، اور چھاتی پر اس وزن کی وجہ سے آپ کی زبان باہر آ جاتی تھی، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال حبشی کا کیا آپ کا عزم تھا کہ زبان سے احد احد جاری ہوتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ آپ کی زبان سے ہوتا۔ اللہ اکبر، صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا، خواتین، ہماری صحابیات پر بھی بڑے ظلم و ستم توڑے گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ خوشبخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، یہ بوڑھی تھیں، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کیا، اور اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ اس قدر تنگ ہو گئے کہ اپنا شہر، اپنا وطن، جدھر کاروبار، جدھر خاندان، یہ چھوڑ کر چند مسلمانوں کو جناب حبشہ جانا پڑا کہ کم از کم وہاں جا کے سکون کی زندگی گزاریں۔ مگر وہ حبشہ بھی پہنچے، جو والی حبشہ تھا، دجاشی کو کسی طرح ڈیٹریکٹ کر دیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مگر ادھر بھی جا کر انہوں نے کوشش کی کہ ان کو واپس لایا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شاب ابی طالب کو کون بھول سکتا ہے کہ جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ ان کو ایک وادی میں قید کر دو، کوئی گلہ نہیں بیچے گا، کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کوئی گفتگو نہیں کرے گا، یہ بھوکے پیاسے تنگ ہو کر واپس آئیں گے اور اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ اس زمانے کا وہ سوشل بائیکاٹ کتنا خطرناک بائیکاٹ تھا، اس بائیکاٹ کو، اس انداز کو ایک شاعر نے اپنے جملوں میں کس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں نقل کیا ہے کہ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی، کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکا تھا، پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ 3 سال کٹے، وہ طویل واقعہ ہے کہ کیسے دیمک نے اس معاہدے کو کھایا اور کیسے مسلمانوں کو اس محاصرے سے جو ہے ان کی جان چھوٹی۔ الغرض سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اعلان نبوت کا اب 11 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد اب بھی مٹھی بھر ہے، کوئی سینکڑوں میں مسلمان نہیں ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منیٰ تشریف لے گئے، کیونکہ حج کے لیے لوگ آتے تھے۔ مسجد عقبہ وہاں آج بھی موجود ہے، وہاں نبی پاک تشریف فرما تھے، 6 آدمی آپ کے پاس آئے اور نبی پاک نے نام و نسب پوچھا، قرآن کی چند آیتیں سنائیں، ان کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ واپسی میں آپس میں کہنے لگے، یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کے بارے میں بتاتے تھے یہ وہی نبی ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئیں۔ یہ کہہ کر سب مسلمان ہوئے اور پھر مدینے جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ صرف 6 لوگ اسلام لاتے ہیں 11ویں سال اعلان نبوت کے، حج کے موقع پر۔ اگلے برس اعلان نبوت کے 12ویں سال یہ 12 افراد آتے ہیں اور یہاں ایمان قبول کرتے ہیں۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، اس کو بیعت عقبہ اولی، گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان 11 لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایک مبلغ کو بھیج دیں، ایک صحابی کو بھیج دیں جو ہمارے ساتھ مدینے آئیں، ہمیں اسلام کی ابتدائی باتیں بتائیں۔ اللہ اکبر، اب یہاں سے میرا اصل موضوع شروع ہوتا ہے۔ ایک تھوڑا سا ماحول بتانا تھا کہ یہ اسلام کتنی تکلیفوں کے ساتھ، کتنی مشکلوں کے ساتھ پھیلا، مگر اب مکہ پاک سے اسلام کو دوسرے شہر میں پہنچانا تھا، مدینہ طیبہ میں دعوت اسلام دینی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مبلغ اسلام صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ میں تھوڑا سا ان صحابی کے بارے میں بتا دوں، ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی، مجھے یقین کریں ان کی سیرت جب سے پڑھی ہے ان سے دل و جان سے پیار ہے۔ یہ مکہ پاک میں یوں سمجھیے کہ اس زمانے کے بہت بڑے مالدار گھرانے میں رہتے تھے، ان کے والد صاحب بہت رچ آدمی تھے، بہت پیسے والے تھے، اور جناب ان کے بارے میں آتا ہے بڑا مہنگا لباس پہنتے تھے۔ جب ایمان نہیں لائے تھے تو آپ ٹرینڈ سیٹر تھے، آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نوجوان جیسا لباس پہن لیں محلے والے ویسا پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا انداز اختیار کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے مکے میں شہزادوں کی طرح رہتے، 600-600 دینار کا قیمتی لباس پہنتے اور نوجوان آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے، اس قدر خوبصورت اور ایسی جناب وہ شخصیت تھے۔ مگر جب ایمان لائے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو پہلے تو بہت مارا، اس کے بعد کہا کہ ہم گھر سے نکال دیں گے، سارا مال و دولت لے لیں گے۔ آپ نے کہا جو لینا ہے لے لو، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، رسول پاک کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں تھا، چادریں پہنی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، اپنا سارا عیش، ساری جناب مال و دولت سب چھوڑ کر نبی پاک کے قدموں میں آ گئے۔ اور نبی پاک نے کیسی تربیت فرمائی کہ اب وہی حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ میں پہلے مبلغ بن کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ مہینوں میں آپ کی انفرادی کوشش سے ایسا ماسا پلٹتا ہے کہ اب مدینے کی گلیوں میں اسلام پھیلنے جا رہا ہے، اب لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے آپ اتنے نرم گو تھے، اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے، ایسی پیاری گفتگو کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا دشمن آتا، آپ جب اس سے بات کرتے وہ ایمان قبول کر لیتا۔ اب سنیے گا، اسد بن زرارہ کے پاس آپ نے قیام فرمایا، یہ قبیلہ بنی سلم کے سردار تھے اور انہی کی معاونت سے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اب قبیلہ بنی ظفر کے جب ایک باغ میں داخل ہوئے تو کچھ نئے مسلم بھی آ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور باقی لوگ بھی آ گئے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ دیکھے کیا ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے سب کو نیکی کی دعوت پیش کی، آپ کا انداز بیان بڑا متاثر کن تھا۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر، یہ قبیلہ بنی عبد الاشل کے چوٹی کے سردار تھے، یہ ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ بات ہوئی کہ اسد بن زرارہ کے ساتھ ایک مکی نوجوان داخل ہوا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، ہمارے مذہب سے تبدیل کر رہا ہے، اللہ اکبر، تو اب سعد بن معاذ نے اسید بن حدیر سے کہا کہ جائیں اس نوجوان کو سمجھائیں، ہمارا شہر چھوڑ کر چلا جائے، کیوں اپنے دین کی بات کرتا ہے۔ اب جناب اسد بن زرارہ بڑے روب کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس جاتے ہیں اور کہا، جب وہ قریب پہنچے نا تو اسد بن زرارہ نے ان کو دیکھ لیا، اسید بن حدیر کو، اور کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، اگر یہ اسلام لے آئے نا تو تو قبیلے میں بڑا زبردست اثر پڑ جائے گا. لیکن بات ذرا نرمی سے کیجیے گا, بندہ تھوڑا سخت ہے. اب جناب اسید بن حدیر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہنا شروع, آتے ہی شروع ہو گئے کہ تم دونوں یہاں کس لیے آئے ہو, تم ہمارے کمزوروں کو ورغلانے اور اپنے دین کی طرف بلانے آئے ہو, اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ. اب مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر, نور والا چہرہ, چمکتا چہرہ, عظیم مبلغ ہیں, اسید بن حدیر کی طرف دیکھا, نہایت نرمی اور میٹھے لہجے میں کہا, میری ایک بات پہلے سن لیجئے ہیں, اگر آپ خیر و بھلائی چاہتے ہیں. اسید بن حدیر تو لڑنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے جب نرم لہجہ سنا تو پگھل گئے, کہتے ہیں کہ خیر و بھلائی سے تمہاری کیا مراد ہے. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا, پہلے بیٹھ تو جائیے, ذرا بیٹھ کے میری بات تو سنیے, ہیں اگر سمجھ آ جائے تو مان لیجیے گا, ورنہ آپ کی مرضی. اچھا اسید بن حدیر بڑے عقل مند تھے, سوچتے ہیں لڑائی سے کیا فائدہ, بات سن لیتے ہیں, اگر بات سن کے بندہ چلا جائے گا چلے نیگوشیشن کر لیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, نیزہ گاڑا زمین پر بالکل ان کے سامنے اور ان کے پاس بیٹھ گئے, یعنی تیار نیزہ بھی ہے, ایک روپ بھی ہے کہ بھائی نیزہ گاڑا ہوا ہے. مگر حضرت مصعب بن عمیر تربیت یافتہ کس کے تھے, نگاہ مصطفیٰ لے کر آئے تھے, دعائے مصطفیٰ لے کر آئے تھے, مدینے کی تقدیر بدلنے آئے تھے. اللہ اکبر, اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بنے, ان کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر نے جو انداز اختیار کیا, اسلام کی باتیں کی, قرآن کا آیت تلاوت کی, جب تھوڑی دیر ہو گئی تو کہتے ہیں باتیں تو تمہاری سمجھ آتی ہیں, تمہارا پیغام بڑا عظیم ہے, جو آیتیں تم نے پڑھی ہیں وہ بھی کمال کی ہیں, بتاؤ تو صحیح اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا. وہ شخص جو تلوار لے کر شہر سے نکالنے آیا تھا, مبلغ اسلام کی پیاری باتیں سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اچھا اب وہ ایک ساتھی اوپر پہاڑ پہ ہے, اسید بن حدیر تو مسلمان ہو گئے, کہتے ہیں دیکھو میرے پیچھے ایک آدمی ہے, نام اس کا سعد بن معاذ ہے, میں ان کو بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں, یہی انداز رکھنا, وہ مسلمان ہو گئے نا پوری قوم مسلمان ہو جائے گی. اب سعد بن معاذ آئے, حضرت مصعب بن عمیر کمال کی انفرادی کوشش ہے, کمال کا انداز ہے, آپ نے ان سے بھی جناب تھوڑی دیر گفتگو کی, قرآن کی آیت تلاوت کی, سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے. اب سعد بن معاذ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں. دیکھیں اب یہاں ایک بات میں عرض کروں, بڑے لوگوں کو دین کی دعوت دینا, بڑے لوگوں کو اسلام کے قریب لانا, بڑے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, یہ اسلام کو کتنا فائدہ دیتا ہے. بعض اوقات لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں, اگر کوئی نیکی کی دعوت کسی شخصیت کو, کسی تاجر کو, کسی قبیلے کے سردار کو, یا بعض اوقات دنیا میں اس کا لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں, بے شک اس کا کام غلط ہوتا ہے, لیکن اگر یہ بندہ ہاتھ میں آ جائے گا, اس کے لاکھوں ہزاروں چاہنے والے ہیں, تو اس کو اچھے انداز سے نیکی کی دعوت دینے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے, اس سے دین کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس میں بھی بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات سیکھنے کو ہم جیسوں کو کیا ملی, کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت, نیکی کی دعوت دینے جائیں, کوئی دل توڑے, کوئی ذلیل کرے, ہمت نہیں ہارنی ہے. ہمارا کام نیکی کی دعوت نرمی سے دینا ہے, ہم تو اس سے خود لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تم کون سا نماز پڑھتے ہو, تمہیں کون سا اسلام کا مسئلہ آتا ہے, ایک تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں تو مجھے سے الجھ رہے ہو. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایسے کام نہیں ہوگا. دعوت اسلامی کی مثال آپ کے سامنے ہے, آج دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی پہنچی ہے, نرمی سے پہنچی ہے, پیار سے پہنچی ہے, مسکراہٹ سے پہنچی ہے. یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے انداز تبلیغ کا. اب سنیں, اب جب سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے نا, تو قوم کے پاس آ کر کہتے ہیں, قوم میرے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو, میری ذہانت کے بارے میں کیا کہتے ہو. قوم کہتی آپ ہمارے سردار ہیں, آپ کی رائے درست ہوتی ہے, ہمیشہ صحیح مشورہ دیتے ہیں. سعد بن معاذ کہتے ہیں, مجھ پر تمہارے مردوں اور عورتوں سے اس وقت تک بات کرنا حرام ہے جب تک تم اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لے آتے. راوی کہتے ہیں, اللہ کی قسم شام نہیں ہوئی تھی, قبیلے کے تمام مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے. یہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر. اللہ نے کام کتنا بڑا لیا, اتنی زبردست تبلیغ کی کہ اب مدینے کی گلیوں میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی. اور اب مدینے والے آقا سے آ کر کہتے ہیں, حضور مدینے آ جائیے. مکے والے بہت ستاتے ہیں, اور نبی پاک نے پھر اپنا مسکن, اپنا سب کچھ یوں سمجھیے مدینہ منورہ کو بنایا. ہجرت کر کے میرے آقا تشریف لے گئے. میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں نا, کہہ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. کہ ایسا مدینہ روشن ہوا. یہ صدقہ ہے حضرت مصعب بن عمیر, اور اتنی بڑی ان کے اندر یوں سمجھیے کہ انہوں نے صدقہ جاریہ کمایا کہ ایک ایسا اسلام کا پیغام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ پہنچا دیا. اور پھر سبحان اللہ حضرت مصعب بن عمیر کی شان دیکھیں, غزوہ احد میں آپ جب شہید ہوئے نا تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ آپ کے کفن دینے کے لیے جب آپ کے چہرے پر چادر رکھی جاتی آپ کا پیر نہیں ڈھک پاتے تھے, گویا پیر ننگا ہو جاتا, پیر چھپاتے تو چہرے پہ چادر نہیں ہوتی تھی. نبی پاک کو بتایا گیا, آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا یہ مکے کا شہزادہ تھا جس کے پاس بڑے قیمتی لباس ہوتے تھے, لباسوں کی کمی نہیں تھی, اسلام کی خاطر اس نے قربانی دی, اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کفن دینے کے لیے پورا لباس بھی نہیں ہے. ایسا وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا, یہ قربانیوں سے اسلام پھیلا, حبشہ پہنچا, مدینے پاک پہنچا. اس کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا, ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں, میں اور آپ زندگی بھر تڑپتے ہیں کہ مدینے چلے جائیں, مگر صحابہ کی شان دیکھو, آقا مدینے میں ہیں اور مدینہ چھوڑ کر الگ الگ ملکوں میں صحابہ تشریف لے گئے. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب حجت الوداع ہوا تھا تو نبی پاک نے خطبہ فرمایا تھا, کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے, ٹھیک ہے. اور مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ 10,000. 1,24,000 صحابہ ہیں حجت الوداع کے موقع پر. مکہ پاک میں جنت البقیع میں 10,000 صحابہ ہیں, باقی کدھر ہیں؟ ویئر آر 114,000؟ 1,14,000 صحابہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے, کچھ ہزار ہوں گے جنت المعلا میں مکہ پاک میں, باقی کدھر ہے؟ ان صحابہ نے مدینہ چھوڑا اور دین اسلام کے لیے روانہ ہو گئے. اللہ اکبر. اے پاکستان والو, یہ گھر بیٹھے جو ہماری پیدا ہوتے ہی کان میں اذان کی آواز آتی ہے نا, یہ ایسے اسلام نہیں پہنچ گیا پاکستان, عرب شریف سے بہت دور ہیں ہم. یہ پہنچا کیسے؟ یہ صحابہ نے قربانیاں دی, انہوں نے ٹریول کیا. اسٹارٹ میں صحابہ کرام کوفہ تشریف لے گئے, اور حضرت مولا علی, سعد بن ابی وقاص, سعید بن زید اور نعمان بن بشیر اور عدی بن حاتم, اشعب بن قیس, جابر بن سمورہ, اکثر صحابہ آخری عمر تک کوفے میں رہے, وہیں مدفون ہوئے. ان حضرات کی درس و تدریس اور مسجد علم و فضل کا چرچا کوفے میں صدیوں رہا. تبلیغ اسلام کے لیے بصرہ کا سفر کیا گیا, احادیث کے علم کو پھیلانے کا سفر کیا گیا. بصرہ میں حضرت ماکل بن یسار, حضرت عبداللہ, انس بن مالک, اقرا بن حابس, عثمان بن ابی العاص اور دیگر صحابہ کرام نے تبلیغ کا کام وہاں کیا. کچھ صحابہ نے مصر کا سفر کیا, عبداللہ بن عمر, خارجہ بن حذافہ, ابو بصرہ, دیگر صحابہ نے مصر میں تعلیم دین کا سلسلہ شروع کیا. فتوحات مصر میں حضرت عمر بن عاص کی وہاں رہائش کے بعد مرکز خلافت کی جانب سے تعلیم و تعلم اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے صحابہ اکرام کی ایک اور مختصر جماعت بھیجی گئی, جس میں مشہور سپہ سالار حضرت عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام پر یلغار کی تو اسے مملکت اسلامیہ میں داخل کر دیا. پتہ یہ چلا کہ فوراً ہی صحابہ اکرام نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ اب دیگر ملکوں کا سفر کر کے اسلام کو وہاں تک پہنچانا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا. چائنا کے اندر لوگ بتاتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مزار ہے, مختلف روایتیں ہیں مگر ایک روایت کے مطابق گوانزو کے اندر آپ کا مزار ہے. کبھی دنیا کا نقشہ کھولیے گا, کدھر عرب شریف, کدھر چائنا. پاکستان سے بھی جو جہاز میں جاتے ہیں نا, 8 سے 10 گھنٹے جہاز اڑتا ہے تب جا کے چائنا آتا ہے. اس زمانے میں تو جہاز نہیں تھا, گھوڑے, اونٹ, پتہ نہیں کتنے سمندر بیچ میں آئے ہوں گے, کتنے برفانی پہاڑ بیچ میں آئے ہوں گے, یہ اتنا دور چلے گئے. اچھا پہلے کا سفر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ابھی جا رہا ہوں 4 دن بعد آ رہا ہوں, پہلے سفر ہوتا تھا واپس نہیں آ پاتے تھے, وہ ونس ہی سفر ہوتا تھا. اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, جو لاہور سے آئے ہیں, پاک پتن کے قریب سے آئے ہیں, جو ملتان کے قریب سے آئے ہیں, آپ کے شہروں میں مزارات ہیں, مزارات پہ جاتے اچھی بات ہے لیکن کچھ سیکھنے کے لیے بھی تو جاؤں نا. ان مزارات اولیاء پر ایک چیز چیک کیا کرو, یہ بزرگ جو ہیں یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ آج ملتان میں مزار ہے, لاہور میں ہے, پاک پتن میں ہے, اوکاڑا میں ہے, اور جناب کدھر بھی ہے, کراچی میں ہے. یہ پیدا کراچی میں نہیں ہوئے تھے. عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کراچی کے پیدائشی نہیں ہیں, حضرت یوسف شاہ بابا کراچی کے نہیں ہیں, میں بہاؤدین زکریا ملتانی ملتان کے نہیں ہیں, غداتا گنج بخش لاہور میں پیدا نہیں ہوئے, یہ کہیں اور پیدا ہوئے, کسی اور ملک میں تھے. اسلام پھیلانے کے لیے یہاں آئے اور پھر یہیں کے ہو گئے. ہم سے 3 دن مدنی قافلے میں, 12 دن مدنی قافلے میں, 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر نہیں ہوتا, یہ تو زندگی کے مدنی قافلے میں چلے گئے نا, کہ وہیں اسلام پھیلایا, وہیں بس گئے, وہیں قبریں بنی. ہماری تو آبائی قبرستان ہوتے ہیں، دادا کدھر ہیں؟ ادھر، والد کدھر ہیں؟ اس قبرستان میں، ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی مرنا ہے، اپنے گاؤں سے باہر جانا ہی نہیں ہے، ایسے دین کا کام کیسے ہوگا؟ ہم گھر بیٹھے مسلمان بنے، مگر اسلام کی روشنی پھیلائی ہمارے صحابہ نے، اور پھر یہ بیڑا اٹھایا اولیاء کرام نے۔ غریب نواز جب ہندوستان گئے تھے تو آپ کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھائے گئے تھے، سارا ہندوستان خلاف ہو گیا تھا، مگر اللہ کے اس نیک بندے نے ایسا عزم دکھایا کہ پھر 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا، 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان کیے۔ ناتا گنج بخش لاہور آئے تھے تو ویلکم نہیں کیا گیا تھا، مگر آپ ڈٹے رہے اور آج مرکز الاولیاء بنا دیا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے اسلام پھیلنے کا انداز۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، آپ کی دعوت اسلامی نے گویا وہ کام اب بہت خوبصورت انداز سے کرنا شروع کیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آج سے 40-41 سال پہلے ایک مرد کلندر نے، غربت کی حالت ہے، ہاں امیر اہل سنت کی غربت کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، اس شخصیت نے کیا کچھ کیا ہے، الحمدللہ کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے عطر بیچے ہیں، اگربتیاں بیچی ہیں، آپ نے جھاڑو تک بیچے ہیں، ٹافیاں تک بیچی ہیں، وہ یتیم بچپن سے ہی ہو گئے، ماں باپ کا سایہ جلدی چلا گیا، ہیں والد صاحب تو آپ کے بہت ہی شروع میں دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے یہ کام کیا، ہمت نہیں ہاری۔ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے دعوت اسلامی خارا در سے شروع ہوتی ہے، پھر کراچی کے قریب کے شہروں میں، پھر پنجاب میں، اور پھر آہستہ 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 دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچتی ہے، اور آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی دین متین کی خدمت نہیں کر رہی، مسلک کے اعلیٰ حضرت کا پرچار نہیں کر رہی، غیر مسلموں کو مسلمان نہیں کر رہی۔ اتنی بہاریں ہیں بیرون ملک میں دعوت اسلامی کی، اتنی بہاریں ہیں کہ آپ سنیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ کیا کوئی تنظیم 40 سال میں اتنا بڑا کام کر سکتی ہے۔ پاکستان میں جامعات بنانا یقیناً بہت بڑی کاوش ہے، لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں ہمارے خواب تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 20-18 سال پہلے جب ہم UK جاتے تھے تو وہاں کے اسلام بھائی کہتے تھے کہ ہمیں علماء بھیجیں، کسی طرح ہمارے بچے بھی عالم بنے، یہاں بھی درس نظامی شروع ہو، ہم یہاں سے عالم بھیجتے تھے۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ عالم دین تو آپ کے آ جاتے ہیں مگر ہمارے بچوں کو تو اردو نہیں آتی، آپ کے علماء کو اردو آتی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یہاں پر انگریزی سکھانا شروع کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کی انگریزی ہماری انگریزی میں فرق، ایک خواب دیکھا کہ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ UK کے بچے جو ہیں وہ عالم بن جائیں، وہاں جامعۃ المدینہ بن جائیں۔ آپ یقین کریں الحمدللہ وہ دن اللہ نے دکھایا کہ اب UK کے اندر صرف UK میں 20 جامعۃ المدینہ موجود ہیں، اور اب UK کے بچے ہی عالم بن کر جامعات میں تدریس کر رہے ہیں، انگریزی زبان میں جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، انگریزی زبان میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، انگلش میڈیم جامعۃ المدینہ وہ UK میں موجود ہے، اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ بھی UK میں اللہ کی رحمت سے وہ 3 جامعۃ المدینہ UK میں شروع ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک میں کتنے جامعات ہیں، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت کی اسلام کے ان مضبوط قلعوں کو کس شاندار انداز میں دعوت اسلامی نے قائم کیا۔ پاکستان میں 980 کے قریب جامعات، ہند میں 210 جامعۃ المدینہ، نیپال میں 1 جامعۃ المدینہ، بنگلہ دیش میں 19 جامعۃ المدینہ، UK میں 19 جامعۃ المدینہ، کینیا میں، بڑی کمال کی بات بتاؤں، کینیا یہ افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں جب ہم گئے وہاں جامعۃ المدینہ شروع کرنا تھا، اکثر وہاں شوافے ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم تو اپنے درس و تدریس میں شوافے کا رد کر رہے ہوتے ہیں جب فقہ کے مسائل آتے ہیں، مگر وہاں تو آپ کو شافعی مسلک پڑھانا ہوگا، تو ہم نے اچھا استاد پاکستان سے گئے ہوئے ان کو کیسے کہیں کہ آپ شافعی مسلک جو ہے وہ فقہ پڑھائیں، اللہ اکبر۔ پھر اس کا نظام یہ بنایا کہ ہمارے اساتذہ دیگر اسباق پڑھائیں اور فقہ کے لیے ہم نے شافعی اساتذہ لیے، کیونکہ ہمارا کسی شافعی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، جو عاشق رسول ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا مقام جو ہے عشق رسول کی شمع کو روشن کرنا ہے۔ کینیا کے اندر عربی میڈیم جامعۃ المدینہ، شافعی جامعۃ المدینہ، اللہ کی رحمت سے کینیا کے ساتھ ساتھ سری لنکا کے اندر بھی شافعی جامعۃ المدینہ، آپ دیکھیں USA کے اندر، امریکہ کے اندر اللہ کی رحمت سے انگلش میڈیم جامعۃ المدینہ، موزمبک کے اندر جامعۃ المدینہ، موریشس، ہانگ کانگ، کینیڈا، اور اب یورپ کے ملک اسپین کے اندر جامعۃ المدینہ بن چکا ہے۔ اور ان تمام جگہ پر سبحان اللہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میں ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ کے جامعۃ المدینہ میں بیٹھا تھا اور میں نے ایک حاضری لی نا، سارے بلالی طلبا، हाँ पाकिस्तानी नहीं थे, अफ्रीकन, हम अफ्रीकन को बिलाली कहते हैं, रंग जिनका बिलाली होता है, तो वो सारे अफ्रीकन बैठे थे। तो मैंने पूछा जरा बताएं कौन कीनिया से हाथ उठाया, मोजम्बिक से कौन है हाथ उठाया, मॉरिशस से कौन है, मलावी से कौन है, तंजानिया से कौन है। ये तलबा अपनी हाजिरी लगाते रहे, मैं दिली दिल में सोचता रहा ये अफ्रीकन है हजरत बिलाल की नस्ल वाले, ये जब अपने मुल्क में जाकर बताएंगे कि आला हजरत कौन है, ये जाकर बताएंगे कि मसलके आला हजरत क्या है, ये बताएंगे कि या रसूल अल्लाह कहना कैसा है, सरकार का मिलाद बनाना कैसा है, नबी पाक की नामूस और इज्जत क्या है, और जब ये अपनी कौम में जाकर ये इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे, अल्लाह अकबर। जब दस्तारे फजीलत हो रही थी, अल्लाह जानता है मेरी आंखों में आंसू थे कि कोई अफ्रीकन बिलाली आ रहा है जो मोजम्बिक का है, उसकी दस्तार हो रही है, कोई जनाब मलावी से है, कोई मॉरिशस से है, और ये सब दावत इस्लामी के मदनी बनते जा रहे हैं। वल्लाह ये कहना आसान है, ये बोलना आसान है, नारे लगाना आसान है, मगर करके दिखाना ये मर्दे कलंदर अमीर अहले सुन्नत ने करके दिखाया है। मैं आपको दावत इस्लामी की 40 साल की काविशें गिनवाने जाऊं, मुझे कई दिन दरकार हैं। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में, पिछले चंद सालों में भी 2-3 सालों में जो दावत इस्लामी ने यूके और यूरोप में किया है, अभी आप एक मरकज देखेंगे,
It's a maturity for the people.
The building behind me, by the grace of Allah Almighty, Dawat Islami has just purchased this building. It was a church for the last 120 years.
It's Dawat Islami.
Dawat Islami is in process of buying another former church to convert it into a masjid.
Abhi unhone kya kaha? कि ये वो जगह थी जो 120 साल से गैर मुस्लिमों की इबादतगाह थी, 120 साल से जहां शिर्क हो रहा था वहां मेरे रहमान अज़्ज़वजल को अब सजदे होंगे, वहां अजाने होंगी, वहां यहां रसूल अल्लाह के नारे लगेंगे। ये है दावत इस्लामी का काम। अब आगे चलें।
It's spreading the fragrance of the love of the prophet.
اللہ اس جگہ کو ہماری دعوت اسلامی کے لیے عظیم مرکز بننا نصیب فرمائے اور ہمیں اس مرکز کو مزید آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ دعوت اسلامی کی ایک خوبصورت کامیابی کی جھلک ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
یہ جو جگہ ہے ہاگن، نگران شورا اور ہم جرمنی گئے، یہ بات ہے میرا خیال ہے آج سے 4 سال پرانی۔ آپ کو شاید پتا ہو کہ جرمنی کے اندر، بلکہ اب یورپ کے کئی ممالک کے اندر، شامی مسلمانوں نے شام میں ہونے والی جنگ کے بعد مائگریٹ کیا۔ جب وہ شام سے باہر نکلے تو کئی یورپ کے ممالک نے ان کو اپنے ممالک میں بلایا کہ آپ ہمارے ممالک میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم حیران کہ جناب وہ یورپ کے جو بڑے بڑے تاجروں کو ویزا نہیں دیتا، وہ لاکھوں کی تعداد میں شامی مسلمانوں کو بلا رہا ہے۔ ہم جرمنی پہنچے، پتا چلا جرمنی میں 1,000,000 شامی مسلمان ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کی رحمت سے شامی مسلمان بڑے پکے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ ہاں، تو ہم جب وہاں پہنچے، ہماری ملاقات ہوئی شامی لوگوں سے، تو وہ تو آنسو سے رونے لگے، کہنے لگے کہ ہم وہاں جنگ میں مر جاتے تو شہید ہو جاتے، ہم یہاں تو آ گئے خوشی خوشی کہ جان بچ گئی، ادھر تو ایمان کے لالے پڑ گئے، ہمارے بچے جو ہیں ان کے پاس نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی مدرسہ ہے، ہم حافظ ہیں، ہم اس میں علماء بھی تھے، حافظ بھی تھے کہ ہم حفاظ ہیں، علماء ہیں، خدا کے واسطے ہمیں کوئی سینٹر بنا دیں جہاں اپنے بچوں کو ہم قرآن پڑھائیں، ہم نماز پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائیں، ہم تو غریب بے سر و سامان ہیں، ہمیں مسجد کون بنا کر دے گا۔ یہ ہاگن میں دعوت اسلامی کا کوئی ایک بھی ذمہ دار نہیں رہتا۔ ہم نے وہاں جگہ ڈھونڈی، یہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی، اس کو خریدا گیا، یہ مرکز بنا، یہ مسجد بنی، امیر اہل سنت نے اس کا نام بھی فیضان ایمان عطا فرمایا۔ پہلی اذان ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ کو اور جان کر یہ خوشی ہوگی، دعوت اسلامی کا ویژن کتنا بڑا اور براڈ ہے۔ کسی پاکستانی کے لیے، کسی لاہور کراچی والے کے لیے مرکز نہیں بنایا گیا، یہ مرکز شامی مسلمانوں کے لیے بنایا گیا۔ آج اس مرکز کا امام بھی شامی ہے، اس کا مؤذن بھی شامی ہمارا اسلامی بھائی ہے، 450 بچے اور بچیاں اس میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ابتدا کا منظر ہے نا، میں اب دیکھ کر، ہم پچھلے دنوں آئے ہیں کہ جہاں تقریباً 450 بچے پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور خوشخبری سن لو کہ انشاءاللہ، یہ آپ چھت دیکھ رہے ہیں بہت اونچی ہے، اس کو پارٹیشن کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے چند مہینوں یا ایک آدھ سال کے اندر اس فیضان ایمان میں جامعۃ المدینہ بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے دعوت اسلامی، ساری اقوام عالم میں کام کرنا ہے، صرف اپنے وطن کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ ایمان بچاؤ تحریک ہے، ان سب کا ایمان خطرے میں تھا، یہ آنسو سے رو رہے تھے کہ خدا کے واسطے ہمیں کوئی جگہ دیں جب بچوں کو قرآن پڑھائیں نماز پڑھائیں، ہمارے پاس جگہ نہیں، بچے غیر مسلم یا معاذ اللہ مرتد نہ ہو جائیں، یہ کیا کام دعوت اسلامی نے. آگے چلیے،
لا الہ
لا الہ
الا اللہ
محمد
رسول اللہ.
یہ ملاوی ہے، ملاوی کے اندر دعوت اسلامی کی آپ کو بھی سوشل میڈیا پہ خبریں ملتی ہوں گی، ایوریج بتاؤں تو مہینے میں کم از کم 100 کے قریب غیر مسلم مسلمان صرف ملاوی میں ہو رہے ہیں. ابھی ان مبلغ کی آج ہی ہمیں پوسٹ آئی ہے کہ میں عید کی ریکارڈنگ کرنے گیا تھا، ریکارڈنگ کرتے کرتے 18 غیر مسلموں کو مسلمان کر کے آ گیا ہوں. کیا کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنا دین متین کی عظیم خدمت نہیں ہے؟ اور یہ جو کیمرہ مین تھا، غیر مسلم کیمرہ مین تھا، ہمارے مبلغ کی باتیں سن کر بعد میں دوسرے مسلمان ہوتے، وہ کیمرہ مین ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آگے چلو،
It's دعوت اسلامی، It's a right to rectify the people, It's all over the world.
Alhamdulillah, as Dawood Islami has opened Darul Madina Islamic schooling system all over the world.
It's a right to rectify the people.
اچھا اب یہ ذرا دیکھیے گا. اچھا پہلے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسکول کی، دارال مدینہ اسلامک اسکول. یہ آپ کو اور مجھے شاید اس کی قدر نہیں پتا ہے، شاید ان ملکوں میں مسجد اور مدرسہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا وہاں اسکول ضروری ہے، کیونکہ اسکول میں وہ کچھ ہو رہا ہے اللہ اکبر، سوچ سے بھی ورا ہے نا، کہ بچے جب گھر آ کر ماں باپ کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے اور ہمارا رب کون ہے اور ہم مسلمان کیوں ہیں اور اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اخلاقیات کا جو جنازہ نکل رہا ہے، انبلیویبل. یعنی اس بار تو کچھ اور نئی باتیں پتہ چلی ہیں، جو کہتے ہیں نا پیروں تلے زمین نکال دے، کہ لوگ رہ کیوں رہے ہیں باہر، وہ بچوں کو کیسے سنبھالیں گے کہ جب 4-5 سال کے بچے کو یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے. اب ایک جملہ صرف کہہ دیتا ہوں کہ اسکول میں یہ اعلان ہوا کہ سب بچے اپنے اپنے آل اسٹوڈنٹس بس ڈرا دیئر گاڈ، ہر بچہ اپنے اپنے خدا کو ڈرائنگ کرے. اب آپ سمجھ لو کہ مسلمان بچہ قلم اٹھائے گا تو اس کے بعد وہ کہاں جائے گا، خدا کی تصویر بنا کے لاؤ، استغفر اللہ. تو اس قدر ضروری ہے اسکول کھولنا، اور یہ اسلامک اسکول جو ان کی اخلاقیات، ان کے نظریات، ان کی عبادات کو محفوظ کر رہا ہے، ماشاءاللہ جو میرے پاس کارکردگی ہے کہ آسٹریلیا، انگلینڈ، ہندوستان، پاکستان، عرب شریف اور کینیڈا میں ماشاءاللہ ہماری یہ جو یہ تو فیضان آن لائن اسکول ہے، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ کئی ملکوں میں دعوت اسلامی نے دارالمدینہ شروع کر دی ہیں اور مزید کرنا باقی ہیں. اس قدر حاجت ہے اگر آنے والی نسلوں کو واقعی مسلمان رکھنا ہے، واقعی عاشق رسول رکھنا ہے، ان کے عقیدے بچانے ہیں، ان کی اخلاقیات بچانی ہیں. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ 14-15 سال کی بچی اور بچہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر دیتا ہے کہ آج سے میں مسلمان نہیں ہوں، اسکول جا کر اس کا ذہن خراب ہوا، اس نے ٹویٹ کر دی، ماں باپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مسلمان گھرانے کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، کیا وہاں کام کرنا ضروری نہیں ہے؟ اس آل کو، اس سرکار کی امت کو بچانا نہیں ہے؟ اور یہ کتنا مشکل کام ہے وہاں اسکول کھولنا، جو تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں کی فارمیلٹیز کیا ہیں، مگر آپ کی دعوت اسلامی دن رات اس پر کوشش کر رہی ہے. اب آخری منظر میں آپ کو اس ویڈیو کا دکھا دیتا ہوں، یہ یقین کریں میری زندگی کے لیے بھی ایک ایسا منظر ہے جب میں بھولتا نہیں ہوں. میں نے کئی بار بیان کیا ہے، پہلے اس مرکز کو دیکھ لیں پھر میں اس کی ایک منٹ میں کہانی سناتا ہوں. جی یہ تو بلیک برن کا مرکز دیکھیں، یہ بریڈ فورڈ جامعت المدینہ ہے آپ کا، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا یورپ کا سب سے بڑا جامعت المدینہ الحمدللہ. یہ بریڈ فورڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روچ ڈیل میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے. آگے چلیں، لندن سٹریٹفورڈ کے اندر دعوت اسلامی کا مرکز ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے یو کے کے اندر 75 کے قریب مرکز بن چکے ہیں الحمدللہ. اب صرف ایک منٹ میں وہ بات کر لوں میں، برمنگم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مرکز دیکھا، یہ بات میرا خیال ہے اب تو 8-9 سال پرانی ہو گئی ہے. میں ہم برمنگم گئے، وہاں ہماری جگہ چھوٹی ہو گئی تھی، اسلام بہن کا بڑی جگہ دیکھنی ہے، 1 ایکڑ کی تقریباً یہ جگہ ہے. تو مجھے لے کر گئے کہ شادی ہال تھا پہلے، اب وہ بکرا ہے لیکن کچھ اس میں اور بھی کام ہوا ہے اس دوران. ہم وہاں گئے اور جب وہاں گئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں شیطان کی عبادت ہوتی تھی، ایک انگریزی میں کہتے ہیں فری میسن ورشپر، جہاں شیطان کی پوجا ہوتی تھی. اور وہ پوری بلڈنگ کالی، اندر سے دیواریں بھی کالی، زمین بھی کالی، کھڑکیاں بھی کالی، ایک روشنی کا کس کو کہتے ہیں نا کہ ایک نقطہ بھی اندر نہیں آ سکتا. ایسی بلیک. اور اس کے اندر جب ہم گئے تو یقیناً مجھے بھی کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی. جو آتا ہے بھاگ جاتا ہے, کوئی لیتا نہیں اس جگہ کو. تو میں نے کہا ہمارا تو نعرہ یہی ہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اس سے اچھی کون سی جگہ, یہی جگہ ہم نے لینی ہے انشاءاللہ. جدھر شیطان کی پوجا ہوتی تھی اب یہاں رحمان کو سجدے ہوں گے انشاءاللہ. ہم نے سارے کمروں میں قرآن خوانی کرائی, نعرے لگائے, درود شریف پڑھوائے, کمروں میں جو بھی تھا اگر تھا بھی تو وہ آگے پیچھے کیا. اور آج اللہ کی رحمت سے وہاں مسجد ہے, جامعۃ المدینہ ہے, مکتبۃ المدینہ ہے, مدنی چینل کا اسٹوڈیو ہے, اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں, دعوت اسلامی کا عظیم مرکز بن چکا ہے. اب آؤ نعرہ لگاؤ شیطان کے خلاف جنگ. خالی نعرہ نہیں, پریکٹیکل جنگ جاری ہے. اور انشاءاللہ اللہ حضرت کے پیچھے چلیں گے تو جیت بھی ہماری رہے گی انشاءاللہ. تو یہ ہے دعوت اسلامی. ایک چھوٹی سی ویڈیو اور ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میڈیا کی تاریخ میں جو دعوت اسلامی نے کر دکھایا ہے. مدنی چینل اردو میں تو آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ جس جو اس کی ویورشپ ہے, جو لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں, مگر ان ممالک کا کیا ہوتا جو اردو نہیں سمجھتے. اردو میں, پھر بنگلہ دیش میں, بنگلہ مسلمانوں کے لیے. آپ کو پتا ہے بنگالی کتنے ہیں دنیا میں؟ تقریباً 20 کروڑ بنگلہ زبان بولنے والے بنگلہ دیش میں ہیں, اور بتایا جاتا ہے اتنے ہی ان کے باہر ہیں. 40 کروڑ بنگلہ بھاشی ہیں دنیا میں. اگر ان تک اسلام اور دین کی, مسلک اعلی حضرت کی بات پہنچانی تھی تو بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کیا گیا. عربی دنیا میں کام کرنا ہے تو عربی میں مدنی چینل شروع کر رہے ہیں ہم, یوٹیوب پہ شروع کر چکے ہیں. انگلش, عربک اور بنگلہ میں کیسے کام ہو رہا ہے مدنی چینل پر, ایک شارٹ ویڈیو ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں, پھر میں انشاءاللہ آپ سے اجازت لوں گا. صلو علی الحبیب.
It's دعوت اسلامی, it's a way to rectify the people, it's all over the world.
Viewers of Madani channel, anything which happened to associate with the Quran, that thing is the best of the best.
People, it's all over the world.
The Prophet of Allah, alayhi salatu wassalam, let us pass over the bridge of Sirat without the path even realizing it.
It's spreading the fragrance of the love.
Salam Rasul, why did he stop recitation of the Quran as soon as he entered the house?
Unity remains in the house by reciting Suratul Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, after entering the home. And it brings blessings in the sustenance.
It's Dawat-e-Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world.
A few words of Nabi sallallahu alayhi wasallam in which he explained what are the rank and the status of parents in Islam.
It's Dawat-e-Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all
هيا نتعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تسبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة.
خرج الركب العراقي إلى الحج.
یہ وہ امام صاحب ہیں جو جرمنی کے برکس کے امام بھی ہیں, شامی امام بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, اور یہی ہمارے برکس کے امام بھی ہیں. جی.
خرج ابراهيم بن الادهم رحمه الله تعالى الى الحج ماشيا فرآه رجلا على ناقته فقال له الى اين يا ابراهيم؟
شأن المخلصين الصادقين الذين يسمعون كل خير فيأخذون انفسهم بالمجاهدة بالتزامه.
شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر, فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك.
جادر کے اللہ تبارک و تعالی بہت پدرشنر نکھتر ہشی بے آکھا دیئے چھین
تا ہوچھے مدنی چینل. آج دعوت اسلامی اور ایک کی اشادھارن شفلتا جو دیامی بولی تا ہولو مدنی چینل. আপনার দাওয়াত ইসলামী একটি নয়, দুটি নয়, বরং তিন তিনটি স্যাটেলাইট ইসলামিক টিভি চ্যানেল চালু করেছে, বাংলা, উর্দু, ইংরেজি মাদনী চ্যানেল পৃথিবীর 8টি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে সম্পূর্ণ ফ্রি সম্প্রচার করছে। শিশুদের জন্য ইসলামিক শিক্ষামূলক শিশুতোষ কার্টুন পরীক্ষিতভাবে সম্প্রচার করছে। মিডিয়ার ইতিহাসে পূর্বে এমনটি কখনো হয়নি যে চ্যানেল দেখে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে, চ্যানেল দেখে মানুষ নামাজি হয়ে যাচ্ছে। এমন একটি চ্যানেল যা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি দুটোই ধরে রেখেছে।
বাতে তো বহুত সারি হ্যায়, বয়ান করতে চলে যায়, দাওয়াত ইসলামী কে কাম ইতনে হ্যায়। বাস এক আপকো ইয়ে ঝলক বাতানি থি কি সিরফ পাকিস্তান নাহি, দুনিয়া কে কোনে কোনে মে কিস তরহ দীন মতিন কি মসলকে আলা হযরত কি হিকমত ভরে আন্দাজ মে দাওয়াত ইসলামী খিদমত কর রহি হ্যায়, জিসকে নতাইজ আমারে সামনে হ্যায়। জেসা কি মানে আপকো বাতায়া কি সিরফ ইউকে মে 75 কে করিব দাওয়াত ইসলামী কে মারাকিজ, সিরফ সাউথ আফ্রিকা মে 60 কে করিব দাওয়াত ইসলামী কে মারাকিজ, আমেরিকা কে তকরিবন বড়ে শহরো মে দাওয়াত ইসলামী কে মারাকিজ। কোন সা কোনা হ্যায় জাহাঁ দাওয়াত ইসলামী ইয়ে দীন কি খিদমত নাহি কর রহি? তো হাম সব দাওয়াত ইসলামী কা সাথ দেন, মোহাব্বত কে সাথ ইস পেগাম কো আম করেন। আল্লাহ করম এসা করে, বলকে আল্লাহ নে করম এসা কিয়া তুঝ পে জাহাঁ মে, এ দাওয়াত ইসলামী তেরি ধুম মচি হ্যায়, শুকরিয়া দাওয়াত ইসলামী, শুকরিয়া আমির আহলে সুন্নত। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
মেরে আমাল কি ইসলাহ করম সে